گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, دار الافتاء اہل سنت سلسلہ لیے ہوئے ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. سوالات کے آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 6 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور ایک سوال ہے نابالغ سے متعلق. نابالغ کو جس طریقے سے ہم عبادت کی ترغیب دلاتے ہیں, بدنی عبادت کی, جیسے نماز پڑھو, حالانکہ اس پر نماز فرض نہیں ہوتی ہے. اچھا, تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو روزے رکھواتے ہیں اور بھی اس طرح کی چیزیں کرنے کی اس کو ترغیب دلاتے رہتے ہیں, تو کیا اسی طرح اس کو جو مالی عبادات ہیں جیسے صدقہ فطر ہے, ہم کہیں گے کہ تم اپنا صدقہ فطر ادا کرو یا قربانی کے ایام آئے اور وہ مالدار ہے نابالغ تو تم قربانی بھی کرو, تو کیا اس طرح کی ترغیب بھی نابالغ کو دلوائی جائے گی؟
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. نابالغ کے اوپر جو عبادات بدنیہ ہے جیسے روزہ رکھنا ہے, نماز پڑھنا ہے, تو اگرچہ یہ جب تک بالغ نہ ہو اس وقت تک اس پہ نماز فرض نہیں ہوگی, روزہ رکھنا فرض نہیں ہوگا, لیکن شریعت مطہرہ نے اس کی ایک عادت بن جائے اس کے لیے نماز 7 سال کی عمر سے اس کو نماز پڑھنے کی ترغیب دلائی جائے, تاکید کی جاتی رہے. اچھا, اب جو رہا معاملہ عبادت مالی عبادت کی, بہت ساری صورتیں ہیں جیسے زکوٰۃ, یہ شرائط پائے جانے کی صورت پہ واجب ہوا کرتی ہے, اسی صدقہ فطر ہے, اسی طرح سے قربانی ہے, یہ مالی عبادتیں ہیں. تو مالی عبادتوں میں اگر نابالغ بچہ یا بچی, اگر صاحب نصاب مالک نصاب ہے, اور مالک نصاب سے مراد یہ ہے کہ حاجت اصلیہ سے زائد, ضروریات زندگی سے فارغ کوئی بھی شخص اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا اگر مالک ہے, اب وہ چاہے وہ شے روپے پیسوں کی شکل و صورت میں ہو, زیورات کی صورت میں ہو, یا پلاٹ وغیرہ اور دیگر حاجت سے زائد ساز و سامان کی صورت میں ہو, تو صدقہ فطر کے اعتبار سے اس میں اگر کوئی بچہ ہے نابالغ, لیکن اس کے نام سے کوئی پلاٹ اس کے والد نے خریدا ہے, تو وہ پلاٹ اس بچے کے نام سے خریدا گیا تو بچہ اس پلاٹ کا مالک ہو گیا.
ٹھیک ہے,
لیکن ابھی وہ پلاٹ بچے کی ضرورت سے زائد ہے, تو اس بچے پر صدقہ فطر واجب ہے.
صحیح.
اب یہ صاحب نصاب ہے بچہ, تو اس کے مال سے باپ صدقہ فطر ادا کرے گا.
ٹھیک ہے.
اور اگر بچہ نابالغ ہے اور اس مالک نصاب نہیں ہے تو اس پر صدقہ فطر بچے پر لازم نہیں ہے, البتہ اگر یہ اس کے والد غنی ہیں, مالدار ہیں, تو غنی شخص کے اوپر اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچے جو صاحب نصاب نہ ہوں ان کی طرف سے فطرہ لازم ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
بچہ اگر نابالغ وہ مالک نصاب ہے تو پھر اس کے مال سے فطرہ ادا کیا جائے گا.
صحیح.
یعنی باپ پہ پھر لازم نہیں ہے کہ اپنے پلے سے دے, بچے کے مال سے بھی وہ صدقہ فطر نکال سکتا ہے, کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
نابالغ پر بھی صاحب نصاب, نابالغ پر بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے.
صحیح.
اچھا اب دوسری طرف زکوٰۃ کو لے لیں تو زکوٰۃ کے لیے بالغ ہونا یہ ضروری ہے. تو نابالغ چاہے کثیر مال کا بھی مالک ہو جائے, وہ مال جو جن پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے روپے پیسے زیورات مال تجارت, تو اگر کوئی نابالغ چاہے کتنا ہی مالدار ہو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. بالغ ہونے کے بعد بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ گزشتہ اتنے سالوں سے مالک نصاب ہیں تو اس کی قرض آپ کر دیں. تو زکوٰۃ کی ادائیگی نابالغ پر واجب نہیں ہے اگرچہ وہ کتنی ہی نصابوں کا مالک ہو جائے. اب آ جائیں قربانی کی طرف. تو اس میں اختلاف ہے کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے جو شرائط ہیں ان شرائط میں آیا بالغ ہونا ہے یا نہیں ہے. تو بالغ ہونا شرط ہے یا نہیں اس میں فقہا کا اختلاف ہے. پھر یہ کہ اگر وہ قربانی کی جائے گی تو اس کے مال سے کی جائے گی یا اس کی طرف سے جو اس کا ولی ہے وہ قربانی اپنے پلے سے کرے گا, تو یہ ایک اختلافی فقہ کرام میں اس کا اختلاف ہوا. لیکن ظاہر الروایہ جو فقہ حنفی کا جو مفتی بھی قول ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ نابالغ پر چاہے وہ کتنا ہی مالدار ہو اس پر قربانی نہ اس کے مال سے واجب ہے نہ اس کی طرف سے اس کے ولی پر واجب ہے. تو یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبادت بدنیہ تو اس پہ لازم اور واجب یا فرض نہیں ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. عبادت بدنیہ سے مراد جیسے روزہ رکھا جاتا ہے بدنی عبادت ہے, نماز پڑھی جاتی ہے بدنی عبادت ہے, تو یہ اس پہ واجب نہیں ہے. لیکن عبادت مالیہ وہ عبادت ہیں جن کا تعلق اللہ تعالی کی راہ میں مال خرچ کرنے سے ہے جیسے زکوٰۃ قربانی فطرہ, تو نابالغ مالک نصاب پر فطرہ واجب ہے. نابالغ مالک نصاب پہ نہ زکوٰۃ لازم ہے نہ ہی قربانی کی ادائیگی واجب ہے.
نوید رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں حیدرآباد سے. تو حضور ہمارا مدنی عملہ جو ہمارا سلسلہ براہ راست کرنے میں معاون ہوتا ہے کیمرہ مین اور دیگر حضرات, ان کی طرف سے بھی وقتاً فوقتاً سوالات آتے رہتے ہیں. ایک ہمارے کیمرہ مین وہ اکثر ہم سے سوال کرتے ہیں, انہوں نے آج ایک اور سوال پوچھا ہے وہ آپ سے ہی میں کر لیتا ہوں کہ کوئی چیز کھانے کی کھا رہے تھے مثال کے طور پہ بسکٹ ہے یا کوئی اور چیز ہے وہ نیچے گر گئی, تو اب کیا دوبارہ زمین سے اٹھا کر اس کو کھا سکتے ہیں؟ کوئی ممانعت تو نہیں ہے اس کے حوالے سے؟
ممانعت نہیں ہے, بلکہ روٹی کے ٹکڑے کے بارے میں تو اس کا ثبوت سنت سے ہے کہ روٹی کا ٹکڑا گر جائے تو اس کو جھاڑ کر کھا لینا چاہیے.
ٹھیک ہے.
تو یہ بسکٹ وغیرہ کا ٹکڑا گر جائے تو وہ چونکہ رزق ہے تو اس کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اسے اٹھا کر جھاڑ کر کھا لیا جائے. اور روٹی کے لقمے ٹکڑوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو اس طرح روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر کھاتا ہے اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. اب تو بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ چائے میں بسکٹ وغیرہ ڈبویا, ڈبونے کے بعد منہ کے قریب لے کے گئے تو وہ ٹوٹ کر نیچے گر گیا, تو اب ایسی صورت میں وہ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کو اٹھا کے کھایا نہیں جا سکتا. اگر اٹھا کے کھایا جائے گا تو اس کے اندر مٹی یا ریت وغیرہ شامل ہو جائے گی اور وہ آدمی کے لیے نقصان دہ ہو جائے گی. تو اس کو اٹھا کے نہ کھایا جائے لیکن اسے پاؤں کے نیچے بھی نہ روندا جائے, اس کو اٹھا لیا جائے اور اٹھا کر ادب کی جگہ پر رکھ دیا جائے جہاں پر اسے پرندے یا دیگر جانور وغیرہ کھا لیں.
جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے.
جی میرا یہ سوال ہے غسل فرض ہو تو اس میں یاد کچھ بڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟
جی غسل فرض ہو تو غالباً کوئی آیت الکرسی کا پوچھ رہے ہیں یا کوئی آیت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟
غسل فرض ہو تو قرآن پاک کی تو مطلقاً کوئی بھی آیت نہیں پڑھ سکتے.
ٹھیک ہے.
البتہ ذکر و درود پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح وہ آیات کے جن کے اندر معنی ثنا و ذکر پایا جاتا ہے تو ان کو ذکر اور ثنا کی نیت سے ان کو پڑھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ قرآن کی نیت سے قرآن پاک کی کوئی بھی آیت مطلقاً نہیں پڑھی جا سکتی.
ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں ہمارا سوال ہے کہ جب ہمارے کو صرف چار سورتیں آتی ہیں جیسے کہ سورۃ الناس, سورۃ الاخلاص, سورۃ النصر, سورۃ الکوثر, یہ چار ہی رکعتیں ہمیں آتی ہیں. جب ہم اکیلے میں نماز پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت میں کون سی سور پڑھی جائے گی, دوسری رکعت میں کون سی سور پڑھی جائے گی, تیسری رکعت میں کون سی اور چوتھی رکعت میں کون سی سورت پڑھی جائے گی, اس کے لیے رہنمائی فرمائیے.
جی حضور, ان جیسے بہت سارے مسلمان ہیں کہ جن کو یہ چار ہی سورتیں آتی ہیں یا عموماً آخری دو چار سورتیں, ترتیب کیا ہے؟
इनको एक तो तरतीब में बता देता हूँ, मजीद इनको ये भी चाहिए कि कुरान पाक में इन सूरतों को 30वें पारे में खुद भी मुलाहिजा कर देना, तो खुद मुलाहिजा करने से इनको एक तरतीब पता चल जाएगी। जो इनको चार सूरतें याद हैं, सूरह कौसर, सूरह नसर और सूरह फलक, सूरह इखलास और सूरह नास, तो इनमें जब ये पहली रकत में अगर पढ़ेंगे तो सूरह कौसर पढ़ें,
ठीक है,
कि वो पहले हैं। फिर इसके बाद दूसरी रकत में पढ़ेंगे इदा जाअ नसरुल्लाह, वो वाली सूरह नसर पढ़ें, और तीसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ें, और चौथी रकत में जो इनको अगली सूरत याद है सूरह फलक या सूरह नास वो पढ़ें। लेकिन एक इस तरह तरतीब से ये चार रकतें जो सुन्नत मौकदा या गैर मौकदा या वितर की अदायगी में तीन रकतें पढ़ी जाती हैं, तो इस तरह पहली दूसरी तीसरी वो यूँ पढ़ लें। लेकिन एक जिंदगी हमारी गुजर जाती है और हमें सिर्फ चार सूरतें, दो सूरतें, तीन सूरतें या दस सूरतें, बस इन्हीं के गिर्द रहकर ही हम पूरी जिंदगी गुजार देते हैं,
में वो एक तरह रटी हुई चीज
रहती है। तो इसमें थोड़ा सा इजाफा बिल्कुल वक्तन फवक्तन करते रहें, हफ्ते भर में अगर एक एक सूरत का हम इजाफा करते रहें तो यूं बहुत सारी आयतें हमें याद हो जाएंगी, और कसीर कुरान याद होगा तो इसका फवाइद भी होंगे। फिर दूसरा ये कि जो सूरतें हमें बिल्कुल अजबर होती हैं या जिसको हम कहते हैं रटी हुई हैं, तो जब हम उनको नमाज में पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ते वक्त वो खुशू खुजू हासिल नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो जबान पे अजबर है, तवज्जो ना भी हो तो वो जबान से खुद ब खुद अदा हो रही होती है, यहाँ तक के खुद ब खुद रुकू में चले जाते हैं। लेकिन जो सूरतें याद की होती हैं और जो ज्यादा रटी हुई नहीं है, ज्यादा याद नहीं है, जिनमें थोड़ा जहन लगाना पड़ता है, जैसे अगर यही जो इस्लामी भाई हैं, मिसाल के तौर पे अगर ये अलम तारा कैफा, ये सूरह फील अगर याद करें तो जब जब ये नमाज में पढ़ेंगे तो इस पढ़ने का अंदाज और होगा, तवज्जो से पढ़ रहे होंगे, नमाज की तरफ तवज्जो होगी, तो नमाज की तरफ यकसुई तवज्जो मरकूज करने का एक बेहतरीन जरिया यह है कि वो सूरतें कुरान पाक की वो आयतें भी पढ़ें कि जो आम रूटीन में पढ़ी नहीं जाती,
ठीक है,
लेकिन आपको अच्छी तरह याद है,
ठीक है,
नमाज में वो भी पढ़ेंगे जो अच्छी तरह याद है, आम रूटीन में नहीं पढ़ी जाती, इससे तवज्जो रहेगी। तो इस तरह कुरान पाक में इजाफा करें, फिर इसका फायदा ये भी है कि जितना कुरान किसी मुसलमान को याद होगा तो जब ये जन्नत में दाखिल होगा तो इसको कहा जाएगा कुरान पढ़ता जा,
ठीक है,
तो हर आयत पे इसके दर्जे यानी बुलंद हो रहे हैं, जितना इसको कुरान याद होगा उतने इसके दर्जात बुलंद होते चले आएंगे, जहाँ ये रुक जाएगा तो उसके उस मनसब तक ये जन्नत में पहुंचेगा। तो यूं एक नफे वाली बात है, ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक याद होना चाहिए।
तो हुजूर अब जैसे आपने तरगीब दिलाई सूरतें और भी याद करें, अच्छा बाद सूरतें मशहूर होती हैं वो सारी तो नहीं याद होती, लेकिन उसके कुछ आयतें जहन में होती हैं, थोड़ा सा दोहराते हैं तो वो तरतीब से याद, जैसे सूरह रहमान की इब्तदाई आयात, सूरह यासीन शरीफ की, सूरह मुल्क वगैरह की, अब ये थोड़ी थोड़ी याद थी आपके तरगीब दिलाने के बाद गौर करके मजीद पुख्ता कर ली, चार चार पांच पांच आयतें मिसाल के तौर पर, अब ये याद है और ये पढ़ना चाह रहे हैं नमाज में, लेकिन इसको ये समझ नहीं आ रही कि सूरह मुल्क पहले आती है सूरह रहमान पहले आती है, लिहाजा ये पढ़ देता है आगे पीछे कर देता है, तो इसके लिए क्या हुक्म है, नमाज हो जाएगी?
देखिए खिलाफ तरतीब कुरान पाक की नमाज में तिलावत करना अगर बिला कस्द ऐसा हो गया तो बिला कस्द ऐसा होने की सूरत में नमाज में कराहत नहीं है, लेकिन कसदन जानते बूझते पहले वो बाद वाली सूरत पढ़ता है, फिर जब दूसरी रकात होती है तो उससे पहले वाली कराहत करता है, तो कसदन ऐसा करना ये मकरूह तहरीमी है, गुना है। नमाज सजदा सब लाजिम नहीं होगा, नमाज हो जाएगी बाहर सूरत, लेकिन कसदन ऐसा करना, उलट करना, तरतीब बिगाड़ना ये नाजायज काम है, और बिला कस्द अक्सर ऐसा ही होता है,
ठीक है,
कि पता नहीं चलता और पहले वाली सूरत दूसरी रकत में पढ़ लेता है, तो अब उसको छोड़े नहीं, उसी को कंप्लीट करे, नमाज में कराहत नहीं आएगी,
ठीक है।
अब रहा मामला ये कि जो सूरतें याद हैं अब इसको तरतीब नहीं पता, देखो कुरान पाक हमारे सामने है,
ठीक है,
आमतौर पर कुरान पाक के इख्तितामी जो पेजेस होते हैं तो उनमें फहरिस्त भी दी हुई होती है, तो उस फहरिस्त को भी एक नजर देखा जाए और ये देख लें कि सूरह यासीन शरीफ वो 22वें पारे के आखिर से शुरू होकर 23वें पारे में है, सूरह रहमान ये 27वें पारे में है, सूरह मुल्क ये 29वां पारा इससे शुरू होता है, तो इस समय जो जो सूरतें जहां जहां से याद है, जैसे किसी को आयतुल कुर्सी याद है, अब वो कुरान पाक में कहां है تو وہ تیسرے پارے کے شروع میں ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس طرح اس کو یاد ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے,
تاکہ جب قرآن پاک نماز میں پڑھا جائے تو بے ترتیبی نہ ہو.
حضور میسیجز ہمارے پاس موجود ہیں, پہلا میسیج جو سلسلے میں شامل کروں گا وہ یہ ہے کہ چھوٹا بچہ جو پیدا ہوا ابھی, نیو بورن بیبی جس کو کہتے ہیں, تو کیا اس کے بال اتارنا ضروری ہے؟ اتارے جائیں گے کیونکہ عموماً اتارے ہی جاتے ہیں, تو کیا کوئی فرض واجب ہے, لازم ہے یا کیا ہے؟ یہ
جو نو مولود بچہ ہے تو اس کے سر سے بال اتارنا یہ مسنون ہے, سنت ہے.
ٹھیک ہے,
تو اگر کوئی نہیں اتارتا تو گناہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن اس بچے کے سر سے بال صاف کرنا یہ مسنون ہے. اور ان بالوں کو بھی یوں پھینک نہ دے, ان بالوں کو یا بچے کی جو ناف نال کہلاتی ہے تو کچھ دنوں میں وہ بھی جھڑ جاتی ہے.
ٹھیک,
تو ان بالوں کو, وہ بچے کے جسم سے جدا ہونے والی وہ نال ہے, اس کو بھی زمین میں دفنا دیا جائے.
صحیح,
تو
صحیح,
اس کے لیے کوئی قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گھر کے قریب ہی اگر زمین آپ دیکھتے ہیں کچی جگہ ہے تو اس میں بھی اس کو دبایا جا سکتا ہے. اس کو یوں پھینک دینا یہ اچھی چیز نہیں ہے.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک اور میں میسج سلسلے میں شامل کروں گا کہ کھانا کھانے کے دوران کیا دینی باتیں کی جا سکتی ہیں؟
دوران طعام کھانے کے وقت اچھی اچھی باتیں کی جائیں.
ٹھیک,
قصدن خاموش رہنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے, یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے کہ وہ کھانے کے وقت چپ رہتے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو اہل اسلام ان کو یہ طریقہ شریعت نے نہیں بتایا کہ کھانے کے وقت چپ رہنا ہے. اچھا, باتیں کرنا جائز ہیں, جائز باتیں جائز ہیں, اور بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی باتوں کو دینی باتوں میں کنورٹ کریں, اچھی باتیں کریں, دین دنیا دونوں میں کام آنے والی باتیں کریں, تاکہ ہمارا یہ کھانے کا دورانیہ بھی مطلب صرف محض کھانے میں نہ گزر جائے, نیکیاں بھی اس میں ہم کر سکیں.
ٹھیک ہے, شاید غالباً یہ سوال یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے, یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ بالخصوص فقہی مسائل اگر کھانے کے دوران ہم بیان کریں گے اور سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سننے میں غلطی لگ جائے, تو شاید اس لیے بھی پوچھ رہے ہوں کہ بھائی دینی باتیں کر سکتے ہیں, اگر دینی باتوں سے مسائل مراد ہیں. اب دیکھیں, دینی باتیں ویسے ایک اچھی بات ہیں, دین کی ترغیب, آخرت کا وہ جو ہوتا ہے توجہ دلانا, تو کیا فرق کریں گے یا مطلب
ایک کی جا سکتی؟ بہت زیادہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں غور فکر کیا جا رہا ہوتا ہے, تو اس میں حلال حرام کا, یعنی ذرا سی بے توجہ ہی اگر ہو سکتی ہے, حلال کا حرام سمجھ میں آئے, حرام کا حلال سمجھ میں آئے, تو ایسی گفتگو نہ کریں. لیکن نارملی دینی گفتگو, تبصرے, مختلف معاملات, کسی ارکان اسلام پہ گفتگو ہو رہی ہے, کسی نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے, تو نارملی اس میں کوئی ایسی خطا نہیں ہوتی کہ حلال کا حرام سمجھ میں آ رہا ہو, حرام کا حلال سمجھ میں آ رہا ہو. تو اس حوالے سے احتیاط یعنی گفتگو کی جا سکتی ہے.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے.
ہند کے شہر جبل پور سے دلشاد اتاری بول رہا ہوں. میرا دادا طاہر سنت میں سوال ہے کہ کیا کوئی بے وضو یا بے غسل آدمی میت کو غسل دے سکتا ہے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے.
جی,
غسل میت کے لیے بہتر یہ ہے کہ جنبی غسل نہ دے, لیکن اگر کسی نے جنوب نے یعنی جس پہ غسل فرض تھا اس نے غسل دے دیا ہے, یا جو بے وضو تھا اس نے غسل دے دیا ہے, تو غسل میت ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا, ویسے جمنن میں پوچھ رہا ہوں کہ میت کو نہلانا, الحمدللہ ہماری مجلس تجہیز و تکفیر موجود ہے کہ جس میں اسلامی بھائیوں کو تربیت دی جاتی ہے اور وہ جا کر یہ کام کرتے ہیں, لیکن اس سے ہٹ کر دیکھا جائے معاشرے کے اندر تو اس کے لیے افراد مخصوص ہوتے ہیں میت کو نہلانے والے,
غسال
جن کو کہا جاتا ہے, اور وہ اجرت پر بھی کام کرتے ہیں اور کئی ماشاء اللہ فی سبیل اللہ بھی خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا نا کہ میت کو نہلانے والا ہے, تو کیا کوئی یہ برا کام ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں اس فرد کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی؟ دینی طبقہ تو ماشاء اللہ اس کو اچھا ہی سمجھتا ہے, لیکن نارملی توہم پرستی جس کو ہم کہتے ہیں لوگوں کے اندر, تو وہ پھر اس کو ایک سمجھتے ہیں کہ یہ انوکھا ہی کام کر رہا ہے, یہ اتنا اچھا کام نہیں سمجھا جاتا, کیا کہتے ہیں؟
دیکھو, غسل میت یہ فرض کفایہ امور میں سے ہے, یعنی کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا تو اب اس مسلمان کی جنازے کی ادائیگی ہوگی, اس ادائیگی سے پہلے اس کو غسل میت دینا یہ فرض کفایہ ہے. اگر کوئی بھی مسلمان اس کا غسل نہیں دیتا تو سب گناہگار ہیں جس کو اس کے انتقال کی اطلاع ملی اور یہ بھی پتہ ہے کہ اس کو غسل میت نہیں دیا گیا, تو جس کو اطلاع ہے وہ غسل کے لیے نہیں آ رہا تو مجموعی اعتبار سے سب گناہگار, لیکن کسی ایک نے بھی غسل اس کو دے دیا تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا.
ٹھیک ہے.
اب یوں علاقے میں بہت بڑے ایریے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کے افراد بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں, اور وہ بس اوقات بعض سیزن ایسے آ جاتے ہیں کہ جس میں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں, غسل میت کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو پیشہ ہے یہ کوئی ناجائز پیشہ تو نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
ایک بالکل جائز پیشہ ہے اگر کوئی اس کو بطور پیشہ بھی کرتا ہے اور وہ غسل میت کے معاملات کر رہا ہوتا ہے تو بلا شبہ جائز ہے. وہ صورت کے جس میں اس آدمی کے علاوہ اور کوئی غسل دینے والا ہے ہی نہیں, وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ کوئی بھی غسل دینے والا نہیں ہے, صرف یہی متعین ہے. اب اس شخص کے اوپر لازم ہے کہ غسل ادا کرے کیونکہ یہی ہے اس کے پاس, اب یہ اجرت طلب نہیں کر سکتا. لیکن علل عموم جو ہم دیکھتے ہیں تو دیگر مسلمان غسل ادا کر سکتے ہیں غسل میت, لیکن وہ سستی کاہلی یا ویسے ہی غسل میت میں حصہ نہیں لیتے, خود اپنے میت کے گھر والے بھی وہ پیچھے رہتے ہیں. تو یوں اگر کوئی غسال ہے تو وہ غسل دینے پر اجرت بھی لے سکتا ہے, اس کا جواز ہے. اب رہا ہے کہ اس سے تھوڑا سا لوگ کتراتے ہیں اس پیشے سے, تو وہ چونکہ موت میت سے اس کا ایک تعلق رہتا ہے کہ صبح شام میتوں کا, تو عوام جو نا اس سے تھوڑا وہمی قسم کے جو لوگ ہیں وہ ایسے لوگوں سے تھوڑا سا کتراتے ہیں,
ٹھیک ہے,
کہ ایسے شخص کا صبح ہی صبح چہرہ دیکھا تو وہ تھوڑا سا اس کو سمجھتے ہیں وہمی قسم کے لوگ. لیکن نارمل جو شریعت مطہرہ کے علوم سے جو آگاہ ہیں, شرعی مسائل جو سمجھتے ہیں سیکھتے ہیں, وہ کبھی بھی ایسے لوگوں سے دور نہیں ہوتے بلکہ ان کے محسن ہیں, کہ اگر اس کا انتقال ہو گیا تو آگے اس ایریے کی میتوں کو غسل کون دے گا,
ٹھیک ہے.
تو یہ کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا کہ جس سے لوگ دور بھاگیں یا اس کو اپنے معاملات میں کسی قسم کا وہمی توہم پرستی کا اس سے کوئی نقطہ حاصل کریں یا بدشگونی لیں. تو جن کی ایسی سوچیں تو ان کی اپنی سوچوں کو صحیح کرنا چاہیے کہ اسلام میں بدشگونی کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے,
ٹھیک ہے. مفتی صاحب نے جیسا کہ فرمایا کہ اب معاشرے میں ایسے افراد کم ہوتے جا رہے ہیں, اسی ضرورت کو پیش پورا کرنے کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے ایک مجلس بنائی ہے, مجلس تجہیز و تکفین, یعنی کوئی انتقال ہو جائے تو اس کو غسل دینا, اس کے کفن کا اہتمام کرنا سنت کے مطابق, پھر اس کی تدفین کے اندر بھی شامل ہونا, اور الحمدللہ اس کے لیے کثیر اسلامی بھائیوں کی تربیت ہو چکی ہے, اسلامی بہنوں کی بھی غالباً یہ سلسلہ ہوگا. اور پھر اس مجلس کے تحت جب بھی رابطہ کیا جاتا ہے اس مجلس کے اسلامی بھائیوں سے تو وہ جہاں بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ممکنہ صورت میں وہاں حاضر ہو جاتے ہیں اور غسل کے, کفن کے اور اس کے بعد دفن کے معاملات میں الحمدللہ شریک ہوتے ہیں. تو جو اسلامی بھائی اس حوالے سے خواہش رکھتے ہیں اور ثواب کے کام کو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے جو ذمہ داران ہیں آپ ان سے رابطہ کریں, انشاءاللہ وہ آپ کو اس مجلس کے اسلامی بھائیوں سے ملوا دیں گے, ان سے رابطہ کروا دیں گے, تو آپ بھی یہ معاملہ سیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے غسل دیا جاتا ہے, کس طریقے سے کفن پہنایا جاتا ہے اور کیا دفن کے اندر احتیاطیں کرنی چاہیے, دفن کا کیا طریقہ ہے. اور اس مجلس کے تحت الحمدللہ ایک تجہیز و تکفین کارڈ بھی جاری ہوا ہے, اس میں مرنے سے لے کر دفن تک کی جو جو چیزیں ہیں, جو سنتیں ہیں, آداب ہیں, ضروری چیزیں ہیں, الحمدللہ اس کارڈ کے اندر وہ لکھ دی گئی ہیں اور مختصر سا ہوتا ہے, اس کو فولڈ کر کے آپ جیب کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ پر یہ ہدیۃً دستیاب ہوتا ہے اور غالباً آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی انشاءاللہ یہ کارڈ دستیاب ہوگا, آپ اس کو بھی پڑھیں. چاہے آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے, لیکن اس کارڈ کو پڑھنا انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے کا باعث ہوگا. ایک اور کال حیدرآباد کے لیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں, چلائیے.
ہم سنا پڑھتے ہیں تو اگر سنا پڑھتے پڑھتے قرات شروع ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے, رک جانا چاہیے؟ جو ظہر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے اس میں قرات کی آواز نہیں آتی, تو اس سنا کا ٹائم کتنا سمجھے ہم پڑھنے کا؟
سنا کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ایسی نمازیں ہیں کہ جن میں امام قرات کرتا ہے, جیسے کہ فجر کی نماز ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, تو ان میں اگر امام نے قرات شروع کر دی ہے تو مقتدی سنا نہیں پڑھے گا. اور بقیہ جو ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں کہ جن میں امام بلند آواز سے قرات نہیں کرتا, تو اس میں مقتدی ثنا پڑھ سکتا ہے جب تک امام رکوع میں نہ چلا جائے.
اچھا, دوسرا سوال حضور یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی کے جسم پر, کپڑوں پر بچے نے پیشاب کر دیا اور وہ پیشاب خشک ہو گیا ہے, ابھی اس کا بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے, تو کیا ایسے کپڑے پہن کر مسجد میں جایا جا سکتا ہے کہ اس کو پاک کرنا ہوگا؟
پیشاب بچے کا ہو یا بڑے کا ہو، پیشاب بہرحال ناپاک ہے، اور خشک ہو جانے سے صرف زمین اور ایسی اشیاء کے جو زمین کے حکم میں ہیں وہ پاک ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بقیہ کوئی بھی چیز خشک ہونے سے پاک نہیں ہوتی. وہ چیز اگر ناپاک ہو گئی ہے تو اسے پاک کرنا پڑے گا، پاک کرنے سے ہی پاک ہوگی. کپڑا، کپڑے پہ بچے نے پیشاب کر دیا ہے، اب اگر وہ خشک ہو گیا ہے تو اس کپڑے کو دھو کے پاک کرنا ہوگا، پاک کرنے کے بعد پھر اسے پہن کے مسجد میں جا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے.
میں قاضی عمر یوسف اتاری عرض کر رہا ہوں نیکولا جی سے. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں سوال یہ تھا کہ عقیقہ جو ہم کرتے ہیں تو لڑکی کی طرف سے کتنے حصے اور لڑکی کی طرف سے کتنے حصے بہتر ہے، اور یہ بھی حساب فرما دیجئے کہ کیا گائے یا اونٹ میں عقیقہ ہو سکتا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما
دیجیے.
عقیقے کے اندر بہتر یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکرے ہوں، لڑکی کی طرف سے ایک بکری. لیکن اگر لڑکے کی طرف سے ایک بکرا یا بکری یا لڑکی کی طرف سے ڈبل کر دیا جائے تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے. اچھا، اگر بڑے جانور میں جیسے اونٹ،
بکری کا بکرا بھی ہو سکتا ہے، بکرے کا بکری بھی ہو سکتی ہے، اور تعداد میں بھی فرق ہو سکتا ہے. انکم از کم ایک کرنا ہے، چاہے بکری کریں چاہے بکرا، لیکن زیادہ کریں گے تو وہ طریقہ کار بیان کیا.
اب اس میں ایک بہتر یہ کہ لڑکے میں نر جانور جیسے بکرا ہے تو دو، اور لڑکی میں جو مادہ جانور یعنی بکری ہے تو وہ ایک، مطلب ہو ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر بڑے جانور میں عقیقہ کیا جا رہا ہے تو پھر لڑکے کی طرف سے دو حصے اور لڑکی کی طرف سے ایک حصہ، یہ بہتر ہے. اور اگر ایک ایک حصہ ہی اگر لڑکے لڑکی دونوں میں سے ہر ایک کے لیے کیا جا رہا ہے تب بھی عقیقہ ہو جاتا ہے. بڑے جانور جیسے گائے اونٹ وغیرہ، اس میں اگر سات بچوں کا بھی عقیقہ اگر کیا جا رہا ہے تو یہ چونکہ بڑا جانور ہے، یہ سات افراد کی طرف سے قربانی بھی اس میں ہو جاتی ہے، اور سات بچوں کا عقیقہ بھی ایک ایک حصہ ان کی طرف سے شامل کر لیا جائے تو عقیقہ بھی ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے. تو حضور سوال یہ پوچھا ہے کہ ابھی جو نو مولود بچے کے بال اور ناف سے متعلق جواب ہوا، اس سے متعلق سوال ہے کہ سنا ہے کہ ان بال اور ناف کے وزن کے مطابق چاندی صدقہ کرنی چاہیے، تو کیا درست ہے یا اس میں کوئی تفصیل ہے؟
اس میں ناف نال وہ شامل نہیں ہے.
اچھا،
اس میں بچے کے سر کے جو بال ہیں ان بالوں کا وزن کروا لیا جائے کہ کتنا گرام بنتا ہے، تو اتنے گرام چاندی یہ صدقہ کرنا بہتر ہے. چاندی صدقہ کر دیں یا چاندی کی مالیت جتنی بنتی ہے اتنی مالیت رائے خدا میں دے دیں تو یہ اچھا اور بہتر طریقہ ہے.
ضروری نہیں ہے،
ضروری واجب نہیں ہے، لیکن ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے تو اس کے نعمت پہ صدقات و خیرات یہ دینا بہتر ہے. تو یوں بچے کے بالوں کے وزن کے برابر صدقہ چاندی کی قیمت کا یا چاندی کا یہ افضل طریقہ ہے.
ٹھیک ہے جی. ایک آخری کال حیدرآباد کے لیے ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، چلائیے.
جماعت کے ساتھ ایک رکعت میں اگر ولد دوالین پڑھا جائے تو دوسری رکعت میں ولد دوالین پڑھا جائے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ کی
جی پہلی رکعت میں دعاد اور دوسری میں اس کو زواد کر کے پڑھا جائے تو فرق کر دیا، تو کیا مسئلہ ہے؟
اس میں بہت بڑا مسئلہ ہے، اور دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوگی.
اچھا،
کیونکہ یہاں پر یہ لفظ محمل ہو جائے گا یا اس کا معنی فاسد ہو جائے گا، اور قرات میں لفظ محمل ہو جائے یا معنی فاسد ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے.
اور یہ دوالین والا جو ہے نا، یہ غالباً سندھ کے اندر یا ریاست کے علاقے میں، کہ جو جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے، جہاں پر بعض جگہ پر پایا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر دوالین پڑھتے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو یہ دوالین دال کے ساتھ جو پڑھا جاتا ہے تو یہ بالکل ہی غلط ہے. اسی طرح اولین پڑھا جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے کہ اس کو وا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جس کو اردو میں زوئیں کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو یہ دونوں طریقے کار غلط ہیں اور دونوں طریقے سے نماز فاسد ہو جائے گی.
مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی تشریف لے جائیں، وہاں پر جو قاری صاحبان ہوتے ہیں الحمدللہ وہ اس مخرج کو بھی اور دیگر مخارج قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، حروف ہیں، ان کو ادا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، مشق کرواتے ہیں، اور درست انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی الحمدللہ تعلیم دی جاتی ہے، اور بالکل فری تعلیم ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی بھی فیس وغیرہ چارج نہیں کی جاتی. مدرسۃ المدینہ بالغان یہ عموماً عشاء کی نمازوں کے بعد مساجد میں لگائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بعض جگہوں پر دیگر نمازوں میں جہاں جیسے لوگوں کو سہولت ہوتی ہے، جیسا کہ فجر کی نماز کے بعد بھی کئی جگہوں پر ہوتے ہیں، تو آپ ان مدارس میں شرکت کیجئے. اسلامی بہنوں کے لیے گھروں کے اندر پردے کی پابندی کے ساتھ اسلامی بہنیں ہی الحمدللہ اس مدارس کو لگاتی ہیں، تو وہاں بھی آپ رابطہ کر کے اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو بھیج سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.